نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے نشست میں انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھیں گے. اس وقت ہمارا موضوع ہے قرآن اور صاحب قرآن. دنیا میں بات تسلیم شدہ ہے کہ کسی انجینئر کی مہارت پر کم سے کم وہ شخص بات کر سکتا ہے جو خود ایک انجینئر ہو. کسی ڈاکٹر کے اسکلز پر، کسی ڈاکٹر کی مہارت پر وہی شخص بات کر سکتا ہے جو کم سے کم ڈاکٹر ہو. کسی نبی کے مقام پر میرا خیال ہے وہ صحیح تر بات کر سکے گا جو خود ایک نبی ہو. کسی رسول کے مقام پر وہ صحیح بات کر سکے گا جو خود ایک رسول ہو. اور جب بات ہو سید المرسلین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ظاہر بات ہے کہ کہاں ہماری زبان، کہاں ہماری حیثیت کہ ان کے مقام و مرتبے پر کچھ کہہ سکیں. بہتر یہی ہے جس رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کر زمین والوں کے لیے بھیجا، اسی رب کائنات کے کلام سے جاننے کی کوشش کریں کہ کس کس طور پر وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، ان کے مرتبے کو، ان کے مقام کو اور اس حوالے سے ان کے تقاضوں کو بیان کرتا ہے. ہم 10 باتوں کو تفصیلا جاننے کی کوشش کریں گے آج کے نشست میں، اور ہر بات کے ضمن میں چند آیات قرآنی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. مقصد ان آیات کا درس دینا نہیں ہے بلکہ اشارہ کرنا ہے کہ کس کس طور پر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرماتے ہیں. سب سے پہلی بات جسے ہمیں سمجھنا ہے وہ خود قرآن حکیم کے حوالے سے ہے. یہ قرآن حکیم کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھیں. قرآن نے کہا سورہ توبہ آیت نمبر 6، یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن نے کہا سورہ الطارق آیت نمبر 13 میں، یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے، ڈیسائسو ورڈ ہے. قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 میں، اس کلام میں کوئی شک نہیں. قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں کہ تم سے اگر ہو سکے تمام جنات اور انسان مل کر بھی تو قرآن کی کسی صورت سے ملتی جلتی صورت پیش کر کے دکھاؤ، مگر تم یہ ہرگز نہیں کر سکو گے. قرآن نے کہا سورۃ نساء آیت نمبر 87 میں کہ یہ اللہ کا قول ہے، اور قرآن نے کہا سورۃ نساء آیت نمبر 122 میں کہ یہ اللہ کی بات ہے. یہ پہلی بات تھی بہت مختصر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے آیا، اس میں حقیقت ہے، اس میں سچائی ہے، اس میں عظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور قرآن کی بات کا چیلنج کوئی قبول نہیں کر سکتا. قرآن کی بات کا مقابلہ کسی کی بات نہیں کر سکتی. آئیے دوسری بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ کس طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا تذکرہ قرآن حکیم بار بار کرتا ہے. مثال کے طور پر قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 میں کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کو ماننے کا اور آخرت کو ماننے کا، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان ہی نہیں. کیوں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے. قرآن نے ایمان والوں سے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں، اے ایمان والوں، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی زبانی اقرار والا ایمان ہی کافی نہیں بلکہ دل کی تصدیق والا ایمان بھی ضروری ہے. قرآن نے کہا سورۃ الحدید آیت نمبر 28 میں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا. قرآن نے کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں، 158 میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر ہے، یونیورسل ہے، آپ تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن نے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اس بات کا ذکر کیا کہ پچھلے تمام انبیاء اور رسول سے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا کیا گیا. قرآن نے کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں کہ تورات اور انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کے متعلق بشارات اور آپ کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور قرآن نے کہا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت آپ پر آ کر ختم ہو گئی. تیسری بات جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ عظمت اور شان مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جس کے حوالے سے قرآن حکیم بھرا ہوا ہے. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ آل عمران آیت 164 میں کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر، اور یہ احسان تمام کے تمام انسانیت، تمام کے تمام عالمین پر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اللہ رب العالمین ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 میں کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، یہ قرآن اتنی عظمت والا، اس کے وصول کرنے کے لیے آپ کے قلب اطہر کو اللہ نے تیار کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، پچھلی کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری کلام نازل ہوا اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی نے لی ہے۔ اسی طرح اللہ نے اعلان فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا، وہ الہامی ہدایت جس کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے شروع ہوا اس کی تکمیل اور نظام دین کی تکمیل کی گئی محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اسی طرح قرآن بتاتا ہے آپ کا عظیم معجزہ جب اللہ رات کے قلیل حصے میں آپ کو ساتوں آسمان کی سیر کرانے کو لے گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے ہیں، ساتوں آسمان کا سفر طے کیا اور وہاں تک پہنچے کہ ایک مقام کے لیے جبریل امین کو بھی کہنا پڑا کہ اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اور سورہ نجم کی آیت نمبر 14 میں قرآن اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں کہ اللہ خود اپنے حبیب پر درود یعنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والوں سے بھی کہا گیا کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 113 میں کہ بڑا عظیم فضل ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا، بے شمار انعامات آپ کو عطا کیے گئے۔ اسی کا ذکر سورہ انشراح کی آیت نمبر 4 میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر خیر کو بلند فرما دیا، زمین کے ہر حصے پر کہیں سورج طلوع ہوتا ہے کہیں غروب ہوتا ہے، ہر وقت اذان کی آواز اور صدائیں بلند ہوتی ہیں، جہاں اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا جاتا ہے وہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، ہر لمحے نماز کی ادائیگی ہے، ہر لمحے درود و سلام کی صدائیں ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ اسی طرح قرآن بتاتا ہے اور کہتا ہے سورہ کوثر کی پہلی آیت میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، یہ جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے، یہ حوض کوثر کی طرف بھی اشارہ ہے لیکن کثرت کی طرف اشارہ کہ بے شمار انعامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے اس خیر کثیر کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اسی طرح سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 5 میں بڑا خوبصورت التفات ہے اللہ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے نبی ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کتنا خوبصورت التفات، نبی آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا کچھ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں انتہا بیان ہوئی کہ مقام محمود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، میں صرف اشارے کر رہا ہوں قرآن حکیم کی آیات کے، ورنہ یہ ایک ایک آیت تقاضا کرتی ہے کہ اس کی تشریح و وضاحت کی جائے۔ بہرحال یہ تیسرا نقطہ تھا جو ہم نے سمجھا کہ قرآن حکیم کس کس طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور آپ کی شان کو اور آپ کے مقام کو، آپ کی بلندی کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی بات جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعظیم کا پہلو ہے۔ آئیے اس چوتھی بات کے ضمن میں چند آیات پر نگاہ ڈالیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں کہ ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے مکانات، یہ 8 چیزیں اگر یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ پھر انتظار کرو کہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ دنیاوی محبتوں سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، چاہے خونی رشتے ہوں یا مال و اسباب، چاہے تجارت ہو یا مکارات و محلات، ان ساری محبتوں سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے حوالے سے جو حساس ترین آیت ہمیں عطا کرتا ہے وہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 ہے کہ اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی اور اگر ذرا ان کی شان مبارکہ کے حوالے سے بے ادبی کا پہلو تم نے اختیار کر لیا تو تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور اس طرح برباد ہو جائیں گی کہ تمہیں ان کے برباد ہونے کا احساس اور شعور بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں گے، آپ کا ادب اور احترام کریں گے، انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ اسی طرح یہ قرآن حکیم بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور آپ کی محبت، آپ کی تعظیم کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، سچی تعظیم بھی ہمیں عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے اب پانچویں نقطے کو سمجھیں۔ قرآن حکیم کی روشنی میں صاحب قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آپ معلم قرآن ہیں۔ قرآن الفاظ کی شکل میں آج کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معلم قرار دیا۔ چار مرتبہ قرآن ایک ہی بات کہتا ہے، سورہ البقرہ آیت 129، پھر سورہ البقرہ آیت 151، پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اور پھر سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2۔ چار مرتبہ ایک ہی بات دہرائی گئی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس کی تفصیلات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں کہ اے نبی، قرآن آپ پر نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح فرما دیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا۔ اللہ چاہتے ہر گھر میں قرآن کی کاپی آ جاتی، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن قرآن کی تعلیم، قرآن کی تشریح، قرآن کی وضاحت، قرآن کا عملی نمونہ، اس کی ضرورت تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت فرما دے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو وضاحت اللہ کے رسول نے فرمائی، جو ان کی ذمہ داری قرار دی گئی، وہ وضاحت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ قرآن نے کہا سورۃ القیامہ آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس قرآن کی وضاحت بھی فرما دیں۔ وہ وضاحت ہم تک پہنچی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ چھٹی بات، آپ کی زندگی، آپ کا ایک ایک قول، آپ کا ایک ایک عمل، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ الہامی ہدایت کے مطابق ہے۔ یہ وہ ذات جو سرٹیفائیڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی، جن کا ہر قول وحی الہی کے تابع، جن کا ہر عمل وحی الہی کے تابع ہے۔ آئیے اس پر ہم سمجھیں۔ قرآن نے ذکر کیا سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں، ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سے زائد مرتبہ قرآن نے بتایا، مثلا سورۃ الاعراف آیت نمبر 203 میں کہ اللہ کے نبی جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ خود اللہ کی وحی کی اتباع کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، تو آپ کا قول بھی اور آپ کا عمل بھی اللہ کی وحی کے تابع۔ اور تو اور، آپ کی پوری عمر مبارک کو اللہ نے آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ قرآن ذکر کرتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 16 میں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، اے لوگو، تمہارے درمیان میں ایک عمر بسر کر چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جس نے کبھی بندوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ نہ بولا، کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ استغفر اللہ۔ تو آپ کی عمر مبارک کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ناظرین کرام، اب آئیے ساتویں بات کو جاننے کی کوشش کریں۔ قرآن اور صاحب قرآن، یہ اس وقت ہمارا موضوع ہے، اور اس زمن میں ساتویں بات ہم یہ جان رہے ہیں کہ قرآن حکیم کی جو آخری سورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سورتیں، بڑی پیارے مضامین اس میں بیان کیے گئے، مگر ساتھ ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک نقطہ وہاں پر بیان ہوا ہے۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان نکات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ آخری جو سورتیں قرآن حکیم کی، آخری 10 سورتیں جنہیں ہم کہتے ہیں، ان میں جہاں قرآن حکیم کے بہت سارے مضامین کو بیان کیا گیا، جامع مضامین کو بیان کیا گیا، وہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک نقطہ وہاں پر ہمیں ملتا ہے. مثلا سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں واقعہ ابرہا کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا، ہاتھی والوں کا واقعہ، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا عین موقع تھا. اس واقعے کو عرب کے لوگ جانتے تھے، قدیم زمانے میں واقعات کے ذریعے ہسٹری کو ریکارڈ کیا جاتا تھا. تو آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ اسی سال جس سال واقعہ فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا تھا. اس کے بعد سورہ قریش آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس خاندان سے تعلق تھا؟ قریش کے قبیلے سے آپ کا تعلق تھا. پھر سورۃ المعون ہم پڑھتے ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا؟ اس میں کیا نقطہ ہے سیرت کا؟ کہ جن لوگوں کے درمیان آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، جن لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا چاہا، ان کا کردار کتنا برا تھا، کیسے لوگوں کے درمیان آپ کو کام کرنا پڑا، اور کیسا عظیم انقلاب آپ نے برپا کیا. پھر سورۃ الکوثر ہے، آپ کی عظمتوں کا بیان، یعنی مخالفین کا کردار تو ایسا کہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے، لیکن آپ کی عظمت اور شان کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، آپ کو خیر کثیر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عطا فرمائی. اسی طرح اس کے بعد سورۃ الکافرون، آپ کی دعوت کیا تھی؟ آپ کی دعوت دعوت توحید تھی، شرک کی نفی تھی. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو میں ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتا. اور آخر میں کیا فرمایا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. پھر سورہ النصر، آپ کی اس دعوت کا حسین انجام کیا ہوا؟ اللہ کا دین غالب ہوا. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم دیکھتے ہو کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں. پھر آپ کے دشمنوں کا انجام کیا ہوا؟ اس دین حق کے دشمنوں کا، مخالفین کا انجام کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک و برباد ہو جائے. یہ سات صورتیں ہیں مسلسل، سورہ فیل سے سورہ لہب تک سیرت النبی کا ایک ایک نقطہ یہاں پر بیان ہوتا ہے. پھر سورہ اخلاص، توحید کا بیان جو کہ آپ کی دعوت تھی. پھر سورہ فلق اور سورہ ناس، عظیم صورتیں کہ اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے، جن کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کر سکتے ہیں شرور سے بچنے کے لیے. یہ ساتواں نقطہ ہمارے سامنے آیا کہ آخری جو صورتیں قرآن حکیم کی، کس کس طور پر قرآن اس میں سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا ہے. آٹھویں بات جو ہم سمجھیں گے قرآن اور صاحب قرآن کے تسلسل میں، آٹھویں بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. کس کس طور پر قرآن نے اس کو بار بار بیان کیا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ قلم آیت نمبر 4 میں، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں کہ سب سے بہترین اسوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قرآن کہتا ہے 11 مرتبہ کم از کم، مثلاً سورہ تغابن آیت نمبر 12 میں یہ بات آئی ہے جو 11 مرتبہ کم و بیش قرآن میں آئی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو. قرآن کہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں، اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ، جہاں اللہ اور اس کے رسول نے باؤنڈری کھینچ دی اس کو کراس کرنے کی تمہیں اجازت نہیں، جو لمٹس انہوں نے طے کر دی، جو حدود انہوں نے مقرر فرما دی، اس میں رہ کر ہی تم زندگی کو بسر کر سکتے ہو. قرآن نے کہا سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں، جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دیں، پھر ایمان والوں کے لیے کوئی چوائس باقی نہیں، پھر کوئی اختیار باقی نہیں، چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں. نو، جب ڈیسائیڈ کر دیا، فیصلہ کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا، کسی معاملے کا، تو اب اہل ایمان کے پاس کوئی اختیار، کوئی چوائس باقی نہیں بچتی. قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں، مَن یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. تو یاد رکھیے اطاعت اصلاً اللہ کا حق ہے، لیکن عملاً اللہ کے رسول کی ہوتی ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی تو ہی اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت ممکن ہو سکے گی. اسی طرح قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں، رسول جس بات کا حکم دے اسے مانو، اس پر عمل کرو، اور رسول جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ. قرآن بتاتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، تب اللہ کی محبت کا دعویٰ صحیح قرار پائے گا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الاعراف آیت 158 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تبھی تمہیں ہدایت ملے گی، ورنہ ہدایت نہیں ملے گی۔ قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 69 میں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اللہ ایسے لوگوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں شامل فرمائے گا روز قیامت۔ اور سورہ نساء آیت 42 میں بتایا گیا کہ کفر کرنا اور رسول کی نافرمانی کرنا یہ برابر ہیں، جو رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول کے حکم پر عمل نہیں کر رہے، عملی اعتبار سے وہ کفر کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، اللہ اس سے بچائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے نوے نقطے پر چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور آپ کی جد و جہد کو قرآن کس طرح بار بار بیان کرتا ہے۔ قرآن نے کہا سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں، اللہ کے رسول کا مستقل عمل کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا۔ قرآن نے کہا سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں، اللہ کے نبی دین کی گواہی پیش کرتے ہیں، لوگوں کو بشارت دیتے ہیں جو اطاعت قبول کرے، لوگوں کو خبردار کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہدایت کے روشن چراغ ہیں۔ یہ قرآن نے آپ کو قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے دعوت دین کے ساتھ ساتھ ایک انقلابی مشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9 میں انقلابی مشن بیان ہوا۔ آپ کی جد و جہد کس کام کے لیے تھی؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اسی طرح سورہ شورا آیت نمبر 15 میں کہلوایا گیا کہ عدل کا نفاذ، جسٹس کی اسٹیبلشمنٹ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اور قرآن نے بشارت دی سورہ بنی اسرائیل آیت 81 میں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ 23 برس کی جد و جہد کا حاصل کیا تھا؟ جہاں سینکڑوں جانیں قربان ہوئیں کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پر غالب ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں، بدر کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میدان بدر میں ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ اے نبی، مٹی آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ کیا مطلب؟ اس ساری جد و جہد کو جو اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں کر رہا تھا۔ انتہا ہے اللہ کے قرب کی، بندے کام کر رہے ہوں اور اللہ کہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، آئیے آخر میں دسویں بات مختصراً لمحہ فکریہ اور کرنے کا کام۔ اللہ کے نبی کی عظمتیں، اللہ کے نبی کا یہ مشن، اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع، اللہ کے نبی کی تعلیمات، یہ سب ہمارے سامنے آ گئیں۔ ہم جائزہ لیں، کیا واقعی آج ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان موجود ہے؟ کیا واقعی ہم اپنی جان سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں؟ واقعی ان کی تعظیم اور ادب اور احترام کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارا یقین ہے کہ سب سے بہترین زندگی اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا آج ہمارا اخلاق و کردار گواہی دیتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں؟ کہیں جھوٹ، کہیں وعدہ خلافی، کہیں امانت میں خیانت، کہیں گالم گلوچ، کہیں ملاوٹ، کہیں گالیاں، کہیں بد کلامی، کہیں دوسروں کے حقوق پامال کرنا، کیا یہ طرز عمل امتی کا ہو سکتا ہے جو دعویٰ کرتا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا؟ کیا آج ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ان کے احکامات ہمارے سامنے ہیں، جن کاموں سے انہوں نے منع فرمایا وہ باتیں ہمارے سامنے ہیں، کیا ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں ان باتوں سے جس سے اللہ کے رسول نے روک دیا، اور کرتے ہیں وہ کام جس کا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا؟ کیا واقعی آج اللہ کے نبی کی اداؤں کی ہم پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ روزمرہ کے معاملات میں ان کی اداؤں کی پیروی کرنا، کیا اس کی ہم کوشش کرتے ہیں؟ کیا خوشی غمی کے موقع پر، تہوار کے موقع پر، لباس کے معاملات میں، دیگر معاملات زندگی میں اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی کا قول، اللہ کے نبی کا عمل، اللہ کے نبی کی سنت ہمیں پسند ہے کہ نہیں؟ اور پھر 23 برس کی زندگی، اللہ کے رسول کا مشن، اللہ کے رسول کی محنتیں، جہاں کانٹے اور پتھر بھی ہیں، جہاں لہو لہان ہونا بھی ہے، جہاں کعبے کو روتی آنکھوں سے الوداع کہنا بھی ہے، جہاں طائف کی گلی میں خون کا بہنا بھی ہے، جہاں احد کے میدان میں بے ہوش ہونا بھی ہے اور فوارے کا خون کا جاری ہونا بھی ہے، جہاں 259 صحابہ کی جانیں جاتی ہو، کیا وہ جد و جہد آج ہمیں یاد ہے؟ کیا ہماری جان ان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا ہمارا خون ان کے خون سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا ہم کل جب اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب دے سکیں گے؟ اگر وہ پوچھ رہے ہیں میرے امتی کیا تجھے میری زندگی پسند نہیں تھی، میرا مشن پسند نہیں تھا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ برے انجام سے بچائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ہم سب کو شامل ہوتے ہوئے جان و مال کو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے لگانے کی، کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔